الحمد لله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کریمہ میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب فرما رہا ہے. ظاہر ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور وہ مومن کہلانے کا مستحق ہے. اور پھر رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایک یہودی عالم تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے مذہب یہودیت پر قائم تھے، پھر اسلام قبول کر لیا. تو ان کا طریقہ کار یہ رہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ ان باتوں پر کچھ عمل کرتے رہے اور ان باتوں کا کچھ لحاظ کرتے رہے جو دین یہودیت سے تعلق رکھتی تھی. جیسے ان کے ہاں ہفتے کا دن متبرک ہے، ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے، اس طرح اونٹ کا گوشت وہ لوگ نہیں کھاتے، منع ہے، جبکہ اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے. لیکن معمولاً ہم لوگ بھی نہیں کھاتے اور اس کو ہم حرام بھی نہیں کہتے، حلال کہتے ہیں. تو انہوں نے اونٹ کے گوشت سے بچنا شروع کر دیا کہ اگر میں نہیں بھی کھاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے. اسلام نے کوئی فرض نہیں رکھا کہ بھئی اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے. اس طرح اور چند باتیں تھیں. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والوں، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب تمہیں کسی اور شریعت کا لحاظ کرنے یا اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب اسلام کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو. اور جب اسلام نے حلال قرار دے دیا کسی چیز کو تو پھر وہ چیز حلال ہے، اور اگر کسی چیز کو حرام قرار دے دیا تو پھر وہ چیز حرام ہے. اسلام پر عمل کرو تو پورے طور پر عمل کرو، یہ نہیں کہ کچھ باتیں دین یہودیت کی لے لیں، کچھ باتیں دین عیسائیت کی لے لیں اور پھر کہا کہ جی ہم مسلمان بھی ہیں، چلو سب کو خوش رکھیں. نہیں، اسلام پر استقامت، اسلام کے جو مسائل ہیں، معمولات ہیں، ان پر سختی کے ساتھ عمل درآمد جب پورے طور پر اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر رب العالمین نے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ جو تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ آیا، یہ خیال آیا کہ چلو اس دین کی بھی کچھ باتوں پر عمل کر لیں، جن باتوں پر دوسرے ادیان نے جن باتوں کو حرام قرار دیا اور اسلام نے فرض قرار نہیں دیا، اگر ہم ان سے بچیں تو دونوں دینوں کی باتوں پر عمل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، یہ جو تمہارے دل میں خیال یا وسوسہ آیا تو یہ شیطان کی طرف سے آیا، اور اس طرح کرنا گویا تم شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ فرمایا ولا تتبعوا، اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب ہم اس وقت جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہم پر یہود و نصارہ بڑے اثر انداز ہو رہے ہیں، مسلمان ان سے متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ بہت اچھے ہیں، بہت زبردست ہیں، بڑا سکون ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ صرف کلمہ ہی تو نہیں پڑھتے، باقی تو ان کی سب باتیں اچھی ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ بے شک بہت سی باتیں اگر کسی کی اچھی ہوں تو ہم نے اس کو اچھا کہہ دیا، بری ہیں تو برا، لیکن ان سے ایسا متاثر ہونا کہ ہم اپنے آپ کو نیچا سمجھیں اور ان کو اونچا سمجھیں یا ان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، یہ بات غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کی بڑی ایمانداری ہے، ایمان کا تعلق تو دین سے ہے، جب انہوں نے دین اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تو ایمانداری کہیں گے؟ کہتے ہیں وہ بڑے سچے ہیں، مسلمان جھوٹ بولتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اب ان سے پوچھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا بندے ہیں؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہوا۔ تو جو شخص دین میں جھوٹ بولے تو اس کی دنیا کا عالم کیا ہوگا؟ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی جھوٹے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں ان کے مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہمیں ان کے مذہب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں جب ہمارے پاس اسلام موجود ہے، ہمیں ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کا اپنے علاقوں میں پرامن رہنا وہ اپنے لیے ہے، تاکہ ان کے علاقے پرامن رہیں، ان کے ملک میں سکون رہے، ان کے ملک میں اطمینان رہے۔ ان کی جو دہشت گردی ہے، ان کی جو خرابی ہے، وہ ہمارے ملکوں کے لیے ہے، عالم اسلام کے لیے ہے، کہ وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے عالم اسلام کے مسلمانوں کو بے چین کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہے۔ مجھے بتائیے کہ افغانستان کے اندر کس نے دہشت گردی کی، لیبیا میں کس نے دہشت گردی کی، عراق میں کس نے دہشت گردی کی؟ جہاں جہاں بھی دہشت گردیاں ہوئیں وہ غیر مسلموں نے کی۔ برما میں دہشت گردی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کس نے کی؟ غیر مسلموں نے۔ اور آپ پوری دنیا کے معاملات میں دیکھیں تو جہاں پر بھی ظالم نظر آئیں گے وہ غیر مسلم نظر آئیں گے، اور مظلوم نظر آئیں گے تو وہاں مسلمان نظر آئیں گے۔ تو پھر مسلمانوں کو اوپر دہشت گردی کا یہ ٹھپا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، جب اسلام ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن توریت کا مطالعہ کر رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ حضور توریت دیکھ رہے ہیں۔ سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا، حضرت عمر نے غور ہی نہیں کیا، وہ پھر دیکھنے لگے۔ دوسرے صحابی نے کہا عمر سرکار کا چہرہ دیکھو، جلال میں ہے، غصے میں۔ حضرت عمر نے جب حضور کو دیکھا تو ڈر گئے، یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائے۔ فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کے لیے بھی شریعت محمدی پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. یا آج تم دوسری جو توریت یا انجیل پڑھ رہے ہو اس کی کیا ضرورت, جب قرآن موجود ہے تو پھر ہمیں کسی اور کتاب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے جو علماء یا مناظرین اگر وہ توریت انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ اس سے وہ کوئی شریعت یا کوئی مسئلہ اخذ کرے, نہیں, وہ ان عیسائیوں یہودیوں سے مناظرے کے لیے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں, وہ صرف ان کے لیے جائز ہے, عام مسلمانوں کے لیے نہیں کہ وہ ہر کتاب کا مطالعہ کریں. جناب سکھوں کی کتاب بھی اٹھا لی, ہندوؤں کی بھی اٹھا لی, نہیں, ہمارے پاس قرآن موجود ہے اللہ کا شکر ہے, اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے, کسی اور کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا کیا اس دین کے اندر سب کچھ موجود ہے, محبت ہے, رفاقت, دلوں میں گنجائشیں, ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کے جذبات, یہ سب مسلمانوں کا حصہ ہیں. اگر غیر مسلموں میں آپ کو کوئی چیز اچھی نظر آ رہی ہے تو وہ بھی مسلمانوں سے لی ہوئی ہے. مسلمان اس قوم سے متاثر ہو رہے ہیں جو قوم پوری دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلا رہی ہے, جن کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. آج وہاں سے لوگ آتے ہیں کہ جی وہاں تو ایسا امن ہے, کوئی چوری چکاری نہیں, وہاں تو ایسا ہے, تو وہاں کیوں نہیں ہوگا, وہ تو ان کا اپنا ملک ہے, وہ اپنے ملک کو کیوں تباہ برباد کریں گے, وہ تو ہمارے ملکوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں, ہمارے مسلمانوں کو خرید کر ہمارے ملکوں کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. تو ہمیں ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں, اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ, شیطان کے نقش قدم پر مت چل, کیونکہ ان سے متاثر ہو گئے, ان کے امن سے متاثر ہو گئے, ان کے سکون سے متاثر ہو گئے, ان کے قانون پر عمل داری پہ متاثر ہو گئے, تم ان کی طرف راغب ہو جاؤ گے, اور جب راغب ہو گئے تو پھر شیطان اپنے مکر و فریب سے تمہارے اندر سے حلال اور حرام کی تمیز اٹھا دے. آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, کہ وہ وہاں رہتے ہیں تو شراب کا نشہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کھانے کے اندر کوئی احتیاط نہیں, اگر خنزیر کا گوشت ہے تو اگر ان کو بتایا جائے تو وہ غصے میں آتے ہیں, تم کیا کن چکروں میں پڑے ہوئے. لیکن مسلمان وہ ہے جس کے لیے ایک قانون ہے, ایک ضابطہ حیات ہے. اس دنیا کے اندر ہمارے لیے کچھ باتیں جائز ہیں, کچھ باتیں ناجائز ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. آج کیا مسلمان ترقی پسند آزاد خیال کہتے ہیں, یہ کیا زندگی ہے کہ ہر بات میں یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو وہ نہ کرو. عورتیں کہتی ہیں کیا یہ عورتوں کی آزادی پہ پابندی لگا رہے ہیں, عورتوں کے اوپر ان کو گھروں میں گھسا کے رکھ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا, اعتراضات کرتے ہیں. تو حضور کی یہ حدیث مبارکہ جواب دیتی ہے, اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, اے میری غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنے والوں, تمہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں, بس اتنا جانو اور مانو کہ تمہارے نبی نے کیا فرمایا ہے, تمہارے رسول کی اور تمہارے رب کی کس بات میں خوشنودی ہے. اگر تمہیں یہاں کوئی پریشانی ہے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ تو دنیا ہے اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. لیکن دیکھو وہ کتنی آگے بڑھ گئے, کتنی ترقی کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جناب ہر چیز کی آزادی ہے اور یہ ہے وہ ہے, ان کی عورتیں یہ کر رہی ہیں, ان کی ارے کر رہی ہیں تو کرنے تو تمہیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی, ان سے متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے. ان کی زندگیاں جانوروں سے بدتر ہیں, نہ کوئی شرم و حیا, نہ کوئی پاک دامنی, کچھ نہیں. جس کا جو منہ اٹھا وہ کر رہا ہے, جو جیسے جانور حرکتیں کرتے ہیں اس طرح وہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف اندازوں سے وہ مسلمانوں کو وہ مناظر دکھا کر ان کے ایمان کا سودا کرتے ہیں, اور مسلمانوں کو اس طرف لاتے ہیں کہ جب ہم یہ سب چیزیں ان کے اندر شامل کر دیں گے تو ان کی روحانیت اور نورانیت ختم ہو جائے گی. ہمیں اپنے روحانیت اور نورانیت کو بچانا ہے. جیسی جتنی بھی ہے ہر شخص میں, میرے پیر و مرشد فرماتے تھے ہر شخص میں نور کی چنگاری موجود ہے, بس اسے سلگانے کی دیر ہے. کوئی گناہگار مسلمان ہے, سیاہ کار ہے, جو بھی ہے, لیکن اندر ایک نور کی چنگاری ہے کلمے کی, ایمان کی. جب وہ اس کو سلگاتا ہے تو اس کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے, اس کے اندر ایک عشق و محبت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے, وہ اپنے رب اور اپنے رسول سے محبت کرتا ہے. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, ان کے دل سے یہ محبت نکال دو, ان کے دل سے یہ سب چیزیں نکال دیں. آپ نے دیکھا کہ ان حالات میں ہمیں بہت سی باتیں سننے کو ملی, جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں, تہذیب اور تمدن کا لمبردار کہتے ہیں, انہوں نے دین پہ چلنے والوں کو تنگ نظر کہنا شروع کر دیا. یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ کیا اتنی سی بات پر اتنا واویلا مچا رہے ہیں, قادیانیوں کے اتنے دشمن کیوں ہو رہے ہیں, ان کے اتنے دشمن کیوں ہو رہے ہیں. مسلمان کتنا ہی پرامن ہے لیکن دین کا سودا نہیں کر سکتا, دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کے رکھیں گے. اب آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں کتنی ساری باتوں کی طرف لے کے جاتا ہے. والدین کے حقوق بتا رہا ہے, اولاد کے حقوق بتا رہا ہے, میاں بیوی کے حقوق ہیں, ہر طرح کے معاملات میں ہمارے ایک رہنمائی عطا ہو کی جا رہی ہے. ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمارے والدین ہمیں دیکھ کر, اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں, اور وہاں پر والدین کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا. یہ کیا زندگی ہے اور کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کو وہیں ڈالا تھا, اب وہاں پر وہ رہ رہے ہیں لیکن اولاد سامنے نہیں ہے, اور اولاد کے پاس ماں باپ نہیں ہیں. یہ زندگیاں ہیں. فون آتا ہے کہ جی والد کا انتقال ہو گیا, اچھا اچھا چلو بھائی تیاری کرو. اب وہی سارے کام ہوئے اور وہی سب کچھ کر کے ان کو جا کے قبرستان میں دفن کر کے آ گئے. اگر کوئی سنی ہوا تو اسال ثواب, ورنہ اس سے بھی گئے, اور غیر مسلم ہے تو کسی چیز کا کوئی تعلق ہی نہیں. یہ صورتحال ہے. وہاں جانوروں سے زیادہ محبت کی جاتی ہے انسانوں سے زیادہ. یہ ان کا دین ہے, یہ ان کی عقل ہے, یہ ان کا فکر ہے. افغانستان کی سرزمین پر جب کارپٹ بمباری کی گئی, وہاں سے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا, امریکن فوجیں آ گئیں, تو انہوں نے مسلمانوں کو تو کنٹینر میں ڈال کر اور باہر سے فائرنگ کر کے مار دیا, ان کو جزیروں میں بھیج کر قید کر دیا, اور افغانستان میں کابل کے چڑیا گھر میں جانوروں کی مرم پٹی ہو رہی ہے. یہ قوم ہے, وہ ہمیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں, تو ہمیں ان سے متاثر ہونے کی کیا ضرورت. اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ, تمہارے لیے اسلام کافی ہے, بس تم اسلام کو اپنے سینے سے لگا کر رکھو, اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلو, اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور یہ شیطان جو ہے یہ ہر ایک کو اس کے حساب سے بہکاتا ہے, ہر ایک کو اس کے نفسیات کے حساب سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ. علماء کو علماء کے لباس میں آ کر بہکاتا ہے, صوفیہ کو صوفیہ کے لباس میں آ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے, عوام کو عوام کے لباس میں آ کر بہکاتا ہے, عورت کو مرد کے ذریعے ورغلاتا ہے, اور مرد کو عورت کے ذریعے ورغلاتا ہے. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے نقش قدم پر چلائے اور اسلام سے دور کر دے. بس خانقاہوں کا اور بزرگان دین اولیاء کاملین کی بارگاہوں کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر آئیں تو اس بات کی پہچان کریں, ہمیں اتنا ادراک ہونا چاہیے کہ شیطان کس طرح سے ہمیں بہکا رہا ہے. کس طرح سے ورغلا رہا ہے، وہ پوری طرح سے مسلمانوں کا دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ، حضور نے ان کو صدقہ فطر کے مال کے لیے اور رقم کی حفاظت کے لیے ذمہ داری دی کہ اس کی حفاظت کرنا، کوئی چور آ کر چوری نہ کر لے۔ رات کو دیکھا کہ ایک چور آ گیا اور چوری کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ انسانی شکل میں تھا، انسانی نظر آیا، آ کے معاف کرنا بھائی، غریب ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، میرے بچے ہیں لیکن میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، یہ نہیں، اس لیے میں چوری کر رہا تھا۔ آپ نے کہا چلو جاؤ بھاگ جاؤ، ترس کھا کے چھوڑ دیا، پکڑ کر قید کر دیا تھا کہ صبح تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ جب اس نے زیادہ بکا کی اور کہا کہ جی میں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، بچے ہیں میرے زیادہ، ان کے لیے کھانے کو نہیں، چھوڑ دیا۔ صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار نے دیکھ کر فرمایا کہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ کہ حضور اس نے اپنی عیالداری کی بات کی، غربت کی بات کی، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ بولا، اور یاد رکھنا آج پھر وہ آئے گا۔ دوسری رات ہوئی، پھر وہ چور آیا، آپ نے پھر اسے پکڑ لیا، اس نے پھر بڑی گریہ اداری کی اور بڑی باتیں کی، چھوڑا کے لے گئے اپنے آپ کو۔ حضرت مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا، میں غریب ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ صبح ہوئی، حضور نے پھر وہی فرمایا کہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ میرے رسول کی نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی۔ جب تیسری رات آئی، حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ دیکھو وہ کل اور پرسوں والا چور جو ہے نا، وہ پھر آیا۔ تیسرا دن وہ پھر آ گیا، پھر اس کو پکڑ لیا، آج تجھے نہیں چھوڑوں، صبح حضور کی بارگاہ میں تجھے پیش کروں گا۔ کہا نہیں نہیں مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایک بڑی اچھی چیز بتاتا ہوں۔ کہ کیا اچھی چیز؟ یہ ہے کہ تم روز آنا، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو۔ اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک، چھوڑ دیا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا حضور پر نور جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور اس نے بڑی وہ کی، میں نے چھوڑ دیا، لیکن اس نے مجھے ایک نسخہ بتایا، بڑی اچھی بات بتائی کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سونا، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا ہے تو بڑا جھوٹا لیکن بات بڑی سچی کہی اس نے، اور تمہیں پتا ہے کہ یہ تین دن سے جو آ رہا تھا یہ کون تھا؟ کہ حضور مجھے تو نہیں معلوم۔ فرمایا یہ شیطان تھا، تین دن سے جو چور آ رہا تھا یہ شیطان ہے تو شیطان جھوٹا، لیکن جو اس نے بتایا ہے وہ بالکل صحیح بات بتائی۔ اب آپ نے غور کیا کہ جب صحابی رسول سامنے آیا تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی، آیت الکرسی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اس لیے بڑے آنکھیں کھول کے اور ذہن وسیع کر کے رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں قرآن کا حوالہ دے تو ضروری نہیں کہ وہ سچا ہو، بات سچی کہہ رہا ہے لیکن ہوگا جھوٹا۔ ہمارے زمانے میں کتنے بڑے بڑے اسکالر جو اپنے آپ کو دین اسلام کا لمبردار کہتے ہیں لیکن ہیں پکے شیطان، ہمارے مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں۔ کبھی وہ عیسائیت اور یہودیت، کبھی توریت اور انجیل کے حوالے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کی ذہانت دیکھو، اس کی یادداشت دیکھو، ہر بات میں کبھی توریت کا حوالہ دے رہا ہے، کبھی قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، لیکن کبھی اس کے منہ سے قرآن کی آیت نہیں سنی، پڑھتا نہیں ہے، حوالے دے دیتا ہے۔ جیسے اس نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا نا آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، وہ خوش ہو گئے کہ یہ تو ہمارے قرآن کی بات کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے شیاطین ہمارے دور میں بھی ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹا کر اپنے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھنا, اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہنا, اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہنے کے لیے ان بزرگان دین اور اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ رہنا ضروری ہے. یہ سب سے بڑی جو شیطان کی ایک نشانی ہے وہ ہے بے ادبی. بے ادبی اور تکبر یہ شیطان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب آپ دیکھیں کہ کوئی دین کا بڑا اسکالر ہے, کوئی جناب بڑا عالم دین نظر آ رہا ہے یا جو بھی ہے, لیکن اگر اس کی گفتگو میں بے ادبی ہے کہ عمر نے یوں کہا اور ابو بکر نے یہ کہا اور حضرت محمد نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے کی بھی وہ تمیز نہیں, تو سمجھ لو کہ یہ بے ادب ہے, اور بے ادب جو ہے وہ کبھی پورے طور پہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. شیطان نے بھی بے ادبی کی. سب سے پہلے جس نے اللہ کے سامنے اللہ کی ذات سے ٹکر لی وہ شیطان ہے, اور اس نے تکبر کیا. قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار کر کے فرشتوں کے سامنے رکھا گیا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ جو نئی چیز بن رہی ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو, اگر اسے تم پر فضیلت دی گئی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا جو اللہ حکم دے گا ہم وہی کریں گے. شیطان نے کہا اگر مجھ پر ترجیح دی تو پھر میں نہیں مانوں گا. تکبر, انانیت, پھر میں اس کو اپنے سے بڑا نہیں مانوں گا. اور جب اللہ رب العزت نے جسد خاکی بنا کر تیار کیا اور فرشتوں کے سامنے رکھا تو اس نے حسد کی آگ میں جل کر آپ کے اوپر تھوک دیا. تفسیر روح البیان کے اندر اور دیگر کتابوں میں یہ روایت مشہور ہے. جب حضرت آدم پہ تھوکا تو یہ بے ادبی تھی کہ نہیں؟ تھوکنا بھی بے ادبی ہے, اور ایسے بے ادب کلمات منہ سے نکالنا یہ بھی بے ادبی ہے. جب تھوکا تو ان کی ناف پہ جا کر وہ گرا. حکم خداوندی ہوا کہ اتنی مٹی نکال لو, تھوک سمیت اندر تک مٹی نکال لی. آدم کی ناف سے وہ مٹی نکالی تو نشان ناف بن گیا. آج تک اولاد آدم پر وہ نشان موجود ہے. اور اس مٹی سے اللہ رب العزت کے حکم سے ایک کتا تیار کیا گیا, کتے کو تخلیق کیا گیا. بزرگان دین فرماتے ہیں اسی لیے کتے میں تین خاصیتیں ہیں کہ وہ انسان سے محبت بھی کرتا ہے, وفادار ہوتا ہے نا انسان کا, اور انسان پر بھونکتا بھی ہے, انسان کو کاٹتا بھی ہے, اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ رات کو جاگتا بھی ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ انسان سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ جس میں آدم کی مٹی کا فیض شامل ہے, بھونکتا اس لیے ہے, کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک اس میں شامل ہے, اور جاگتا اس لیے کہ حضرت جبریل کے ہاتھ لگے ہیں, فرشتے سوتے نہیں ہیں رات میں. تو یہ شیطان کے مکر و فریب کے اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر تھوکا یا بے ادبی کی. تو جہاں کہیں بھی نبی یا ولی سے متعلق کوئی بے ادبی دیکھو سمجھ لو کہ شیطان ہے. اس کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا. بے ادبی کبھی کوئی صحیح مسلمان کر ہی نہیں سکتا. پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. انبیاء علیہ السلام سے تو کہا موسیٰ تم اللہ کے کلیم ہو, بڑی ملاقات کرتے ہو, ذرا میرے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ اس نے مجھے راندہ درگاہ کر رکھا ہے, میں تو اس کی توحید کا قائل ہوں, یہ ہوں اور وہ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو یہ تو اب کچھ سوچ رہا ہے, میرے خیال میں سدھر جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, الہ العالمین شیطان کے بارے میں کوئی رعایت ہو جائے اگر اس کی معافی مل جائے. رب العالمین نے فرمایا ہاں بالکل, اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, آدم کی تعظیم نہیں کی, اس سے کہنا آدم کا تو انتقال ہو گیا ہے، آدم کی قبر کی تعظیم کر لے، آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. تفسیر روح البیان میں یہ بات لکھی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے خوش ہوئے، اتنا سستا نسخہ توبہ کے لیے، اتنی آسان بات، ساری غلطیاں معاف. آپ تشریف لا رہے، شیطان تیرے لیے تو بڑی آسانی ہو گئی. کہا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تُو نے آدم کی تعظیم نہیں کی، آدم کی قبر کی تعظیم کر لے، آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کی قبر کو ہی سجدہ کر لے، تیری غلطیاں معاف کر دی جائیں گی. شیطان نے کہا موسیٰ ذرا خیال تو کر، میں زندے کی تعظیم کا قائل نہیں، میں قبر کی تعظیم کیا کروں گا؟ میں ایسے ہی صحیح ہوں، میں نے آدم کی زندگی میں ان کی تعظیم نہیں کی، ان کی موت کے بعد کیا تعظیم کروں گا؟ تو جب وہ آدم کا دشمن ہے تو آدمیت کا بھی دشمن ہے. ہم سب کو وہ مختلف انداز میں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے کہ کون کس طرح ضد کر رہا ہے. ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک شخص کو وہ نوافل پڑھوانے کے لیے جا رہا ہے، کہ شیطان یہ مسجد کی طرف کیوں جا رہا ہے، خیریت؟ کہا یہ میرے ساتھ ہے، اس کو ذرا نوافل پڑھوانے کے لیے لے جا رہا ہے. کہ تو شیطان اور نوافل؟ کہاں، آج اس کو ذرا نیا نیا شوق ہوا ہے نفل پڑھنے کا، عبادت کا نیا نیا شوق ہوا ہے، میں اس سے اتنے نفل پڑھواؤں گا کہ یہ تھک جائے گا اور صبح فجر کی نماز قضا کروا دوں گا، سارے نفل بھی اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. تو یہ اس کا مکر و فریب دیکھے. کبھی وہ عبادت کروا کر، عبادت کا شوق دلا کر بھی ایسی حرکت کرتا ہے، اس میں بھی اس کا مکر اور فریب ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آپ کہیں گے شیطان تو نظر آتا نہیں، کھلا ہوا دشمن کیسے؟ لیکن شیطان کے مکر و فریب سے جب آپ کو ادراک ہونے لگے، یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے. آپ سمجھ لیں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. حلال کی طرف ہماری رغبت ہونی چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے. یہ جب ادراک ہے تو یہ آپ کے اندر کا ایمان ہے. اور جب شیطان اپنے قدموں کے نقش و نقوش پہ چلاتا ہے تو انسان ان چیزوں سے بہرا ہو جاتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، سیدھے اور غلط راستے کی طرف کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جب یہ تمیز ختم ہو جائے اور حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جائے، اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ حاصل کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان پوری طرح سے غلبہ اختیار کر چکا ہے. وہ ہمارے جسموں پر، ہمارے خون کے اندر شامل ہو کر دوڑتا ہے کہ کسی طرح ان سے کوئی غلط حرکت کروا دی جائے، اور کل قیامت کے دن یا اپنے رب کے حضور یہ کھڑے نہ ہو سکیں اور شرمندگی میں رہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، بزرگان دین اور اولیاء کاملین کے دربار ہمیں اسی طرح متوجہ کرتے ہیں کہ جو صحیح راستے پہ چلنے والا ہوتا ہے، شیطان اس سے خود ہی دور ہو جاتا ہے. کبھی تو ڈر کے مارے دور ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. دونوں طرح کے ہیں، کچھ ایسے باروب اور زبردست ہوتے ہیں کہ ان سے بھاگتا ہے، جیسے حضرت عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا تھا، حضور کی حدیث مبارکہ. اور کبھی وہ عبادت گزاروں، سجدہ ریزی کرنے والوں کی طرف راغب ہوتا ہے کہ دنیا دار تو ہمارے اپنے ہی ہیں، یہ تو ہماری اپنی بات مان لیتے ہیں، جب ان کو سلاؤ سو جاتے ہیں، جب ان کی نمازیں قضا کرواؤ کر لیتے ہیں، جب ان کو حرام کی طرف لے جاؤ کر لیتے ہیں، ان چیزوں پہ یہ توجہ نہیں دیتے. ان کی طرف آؤ جو اس راستے کی طرف جا رہے ہیں. شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکاؤں گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا ناشکرا اور نافرمان نہ بنا دوں. وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے، اور بچنے کے لیے ہم ان بزرگان دین اور اولیاء کاملین کے سائے میں آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. میں بات یہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ روزانہ جب بھی ممکن ہو، جس وقت یاد آئے، بغیر تسبیح ہاتھ میں لیے جب بھی یاد آئے کچھ نہ کچھ استغفار کا ورد کرتے رہا کریں. اگر کبھی کوئی نماز قضا ہو جائے تو کم از کم قضا کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھ کے اللہ سے معافی تو مانگو. شرمندگی کا اظہار کرو کہ یا اللہ مجھ سے یہ نماز قضا ہو گئی. اور اگر جان بوجھ کر ہوئی ہے تو 1000 مرتبہ استغفار پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو, یا اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. اس کی بارگاہ بڑی رحم اور کرم والی بارگاہ ہے, جس کے دل سے جو بھی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے, ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے, الہ العالمین بے ادبی اور تکبر سے بچا, ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کا مدینہ بنا دیں. الہ العالمین ہماری زبان کو اپنے اور اپنے رسول کے ذکر سے مزین کر دیں. الہ العالمین حرام مناظر حرام لقموں سے ہم سب کو محفوظ فرماؤں, ہم سب کو اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤں. واخر دعوانا ان الحمدللہ.